بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی باتیں زندگانی دنیا میں بھلی لگتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر خدا کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ بدترین دشمن ہیں، اور جب آپ کے پاس سے منہ پھیرتے ہیں تو زمین پر فساد بپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتے ہیں، جبکہ خدا فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو تو غرور گناہ کے آڑے آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 204 سے لے کر 206 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جواد پناہی۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 میگا ہرٹز FM پر بھی سن سکتے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات IRIB ورلڈ سروس ایپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر بھی براہ راست سن سکتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سمین، آج صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین قرآن آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام سماعت فرمائیں گے کلام نور۔ اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اور سامعین، ہماری صبح کی نشریات آج کے دن کی دعا اور اس دعا کے اردو ترجمے کے ساتھ اختتام پذیر ہوگی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ چند ہی لمحات بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔
ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے خطے سے امریکہ کے مکمل انخلاء کو علاقائی امن و سلامتی کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ نے کہا کہ ایران کی سیکیورٹی فورسز نے ممتاز دفاعی اور جوہری سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل کی تحقیقات میں اہم نتائج حاصل کیے ہیں۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کی مخالفت میں کسان تنظیموں کی جانب سے بھوک ہڑتال اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے قومی احتساب بیورو نے حزب اختلاف کے رہنما میاں شہباز شریف کے اہل خانہ کے اثاثے ضبط کر لیے ہیں۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے خطے سے امریکہ کے مکمل انخلاء کو علاقائی امن و سلامتی کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ منگل کے روز تہران میں افغان صدر کے مشیر برائے قومی سلامتی حمداللہ محب کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری ایڈمرل علی شمخانی نے خطے کے ملکوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے تہران کے اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ لاتعداد اشتراکات اور دیرینہ رشتوں کی وجہ سے افغانستان کو ایران کی خارجہ پالیسی میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ علی شمخانی نے کہا کہ خطے سے امریکہ کا انخلاء علاقائی امن و سلامتی کا پیش خیمہ ہوگا۔ ایڈمرل علی شمخانی نے افغانستان میں داعش کی سرگرمیوں میں اضافے کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے افغانستان کے عوام اور علاقے کے دیگر ملکوں کو جو خطرات لاحق ہیں ان کے تدارک کے لیے تمام ملکوں کو ہوشیاری اور باہمی تعاون سے کام لینا ہوگا تاکہ اس سرطانی پھوڑے کا خاتمہ کیا جا سکے۔ افغانستان کے مشیر قومی سلامتی حمداللہ محب نے بھی اس موقع پر کہا کہ افغانستان کی حکومت اور افغان عوام ایران کی حکومت اور عظیم قوم کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون اور تعلقات کو فروغ دینے کا پختہ عزم رکھتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایٹمی معاہدے میں شامل تینوں یورپی ملکوں نے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے اپنے ایک ٹویٹ میں ایٹمی معاہدے کے رکن ملکوں کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں کئی موضوعات پر تاکید کیے جانے کی خبر دی۔ انہوں نے روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزراء خارجہ کے ساتھ اپنے اجلاس میں زیر بحث آنے والے موضوعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے کی نجات کے لیے تین یورپی ملکوں نے آخری مہلت کی بات کہی ہے، جبکہ ایران اور یورپ کے درمیان 2014 سے 2019 کے درمیان تجارت سے پتہ چلتا ہے کہ ایٹمی معاہدے کے فریق تینوں یورپی ملکوں نے ایٹمی معاہدے سے متعلق اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی ہے اور یہ ممالک ایران کو نقصان پہنچانے میں امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی معاہدے میں ذکر کیا جانے والا نظام الاوقات اس معاہدے کا اٹوٹ حصہ ہے اور اس سلسلے میں دوبارہ کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور یہ کہ علاقے میں بحران اور اسلحے کی دوڑ سے متعلق جتنے بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں ان سب کے ذمہ دار امریکہ اور یہی یورپی ممالک ہیں۔ وزیر خارجہ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے یورپی ممالک کو ایران سے ہرگز اس بات کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مجلس شورا اسلامی یعنی پارلیمنٹ کے فیصلے کو نظر انداز کرے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کی سیکیورٹی فورس سے ممتاز دفاعی اور جوہری سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل کی تحقیقات میں اہم نتائج حاصل کی ہیں۔ مجتبیٰ ذنوری نے ایران کی انٹیلیجنس صلاحیتوں اور توانائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ محسن فخری زادے کے قتل کی تحقیقات کے دوران ایران کے سیکیورٹی اہلکاروں نے اہم نتائج حاصل کر لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اہلکار متحدہ طور پر اس قتل کی تحقیقات کر رہے ہیں اور ان تحقیقات میں اہم معلومات بھی حاصل ہوئی ہیں۔ واضح ہے دہشت گردوں نے 27 نومبر کو تہران کے ایک مضافاتی علاقے میں حملہ کر کے ایران کے ممتاز جوہری دانشور دفاعی سائنسدان محسن فخری زادے کو شہید کر دیا تھا۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کی مخالفت میں کسان تنظیموں کی جانب سے دہلی سرحد کے قریب منگل کے روز دوسرے دن بھی سلسلہ وار بھوک ہڑتال جاری رہی۔ کسان تنظیموں نے پیر سے دارالحکومت کے دھرنا مقامات پر بھوک ہڑتال شروع کی ہے جو مسلسل جاری رہے گی۔ 11 کسان رہنماؤں نے سلسلہ وار بھوک ہڑتال شروع کی تھی۔ بھوک ہڑتال میں ہر دن الگ الگ رہنما حصہ لیں گے۔ کسانوں کی تحریک کا 27 دن بھی ختم ہو گیا ہے۔ کسان تنظیموں کی جانب سے بدھ کو یوم کسان کے موقع پر عوام سے دوپہر کا کھانا نہ کھانے کی اپیل کی گئی ہے۔ دوسری جانب بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک رکن پارلیمنٹ کے اس بیان کے بعد کہ دہلی کی سرحدوں پر دھرنے پر بیٹھے کسانوں کو دوسرے ملکوں سے پیسے مل رہے ہیں، ہریانہ میں مشتعل کسانوں نے امبالہ میں ریاست کے وزیر اعلی منوہر لال کھٹر کے قافلے کو روک لیا اور مظاہرین نے قافلے میں شامل گاڑیوں پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ مظاہرین نے ہریانہ کے وزیر اعلی کو کالے جھنڈے بھی دکھائے اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ پاکستان کے قومی احتساب بیورو نے اس بے اختلاف کے رہنما میاں شہباز شریف کے اہل خانہ کے اثاثے قرق کر لیے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق شہباز شریف کے اہل خانہ کے اثاثے ضبط کرنے کا انکشاف ڈی جی نیب لاہور نے تفتیشی افسر کے ذریعے لاہور کی احتساب عدالت میں جمع کرائی جانے والی ایک رپورٹ کے حوالے سے کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز اور بیٹے سلمان شریف کے اثاثے ضبط کر لیے گئے ہیں۔ نیب کی رپورٹ میں کہا گیا کہ نیب کی جانب سے شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز اور ان کے بیٹے سلمان شہباز کے علاوہ شہباز شریف کی صاحبزادی رابعہ عمران اور داماد ہارون یوسف کے اثاثے بھی قرق کر لیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ لاہور کی احتساب عدالت نے گزشتہ دنوں منی لانڈرنگ ریفرنس میں اشتہاری ملزمان کے اثاثے ضبط کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں منگل کو ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں کم سے کم 5 افراد جاں بحق اور 7 دیگر زخمی ہو گئے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق دارالحکومت کابل کے 7 سیکیورٹی زون میں بم کا یہ دھماکہ منگل کی صبح ہوا۔ جاں بحق ہونے والے 5 افراد میں پل چرخی جیل کے 4 ڈاکٹر شامل ہیں۔ ان ڈاکٹروں کی گاڑی کو مقناطیسی بم دھماکے کا نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ 3 روز کے دوران کابل میں ہونے والا یہ تیسرا بم دھماکہ ہے جن میں اب تک تقریباً 15 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل سمیت مختلف شہروں اور علاقوں میں ہونے والے بم دھماکوں اور دہشت گردانہ حملوں سے افغان عوام میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا ہے۔ ان حملوں میں طالبان کی کوئٹہ کونسل کا ہاتھ بتایا جاتا ہے۔ یہ کونسل خطرناک ترین دہشت گرد عناصر پر مشتمل ہے جو پاکستان اور افغانستان کے عوام من جملہ شیعہ مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث رہی ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے کئی یورپی ملکوں کے سفیروں کو طلب کر کے ماسکو پر عائد کی جانے والی نئی پابندیوں کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ ماسکو سے ہمارے نمائندے کے مطابق جرمنی، فرانس اور سویڈن سے سمیت متعدد یورپی ملکوں کے سفیروں کو منگل کے روز دفتر خارجہ میں طلب کر کے واضح کیا گیا ہے کہ روس ان پابندیوں کا مناسب جواب دے گا۔ یورپی یونین اور برطانیہ نے گزشتہ ہفتے ایک روسی شہری الیکسی ناولانی سے متعلق زہر خورانی کیس میں 6 روسی عہدیداروں اور تحقیقی اداروں کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زبان کی مار تلوار کی مار سے زیادہ شدید ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ گفتگو انسان کی سماجی زندگی میں مفاہیم اور مطالب کے سمجھنے اور سمجھانے کا وسیلہ ہے، اور سماجی دائرہ جتنا زیادہ وسیع ہوگا، آداب گفتگو سے واقفیت کی ضرورت کا احساس اتنا ہی زیادہ وسیع ہوتا جائے گا۔ لہذا اصول گفتگو سے واقفیت اہداف تک جلد رسائی کا وسیلہ ہے۔ گفتگو جذبات و احساسات، شخصیت، تہذیب و ثقافت اور انسان کے ذہن کے تصورات کی غماز ہے، اور اس سے بڑھ کر معاشروں کی تہذیب و تمدن کا مظہر ہے۔ گفتگو کے بارے میں اہم نقطہ یہ ہے کہ انسان فکری رسائی اور بلندی نظر کے مطابق اپنی زبان پر کنٹرول اور قابو حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات پر تاکید کی گئی ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنی زبان پر قابو رکھے گا، خداوند عالم اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا۔ غالباً ہم سبھی لوگ اپنے گھرانے کی زندگی، یہاں تک کہ معاشراتی سطح پر بھی، زبان پر کنٹرول کے مثبت اور مفید نتائج اور زبان پر قابو اور کنٹرول نہ کرنے کے نقصانات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ زبان کو آزاد چھوڑ دینا بہت ہی خطرناک ہے، اسی لیے اسلامی تعلیمات میں زیادہ تر خاموش رہنے پر تاکید کی گئی ہے۔ ہاں، اگر بولنا ہو تو کم اور صحیح اور حق کی بات بولی جائے۔ گفتگو افراد کے مابین رابطے کا ایک اہم حصہ ہے۔ گفتگو یا ڈائیلاگ، جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، اور گفتگو بات چیت میں فریقوں کی شرکت کے معنی میں ہے۔ فرد تنہا پر گفتگو کا لفظ صادق نہیں آ سکتا۔ گفتگو کے قواعد و اصول ہیں جن سے واقفیت کے بغیر پسندیدہ اور صحیح گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے۔ گفتگو کی بہترین حالت یہ ہے کہ دو افراد ایک ساتھ بیٹھیں اور کسی مسئلے پر بات چیت کریں۔ یہ ممکن ہے کہ دونوں کے نظریات موافق یا مخالف ہوں، تاہم ان کا مقصد اپنے نظریات کا پیش کرنا ہو، لیکن ایسی بات چیت جو لڑائی جھگڑے پر منتج ہو۔ فریقین میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ لڑائی اور بیجا بحث و مباحثہ ہو، بلکہ فریقین کا مقصد ہر حالت میں بات چیت میں کامیابی حاصل کرنا ہے، اور اس طرح کے گفتگو میں ہر فریق اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لفظی بحث ایسی گفتگو ہے جس میں ہر فریق یہ سوچتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور اس کا مد مقابل فریق باطل پر ہے۔ اس طرح کے گفتگو میں ہر فریق اپنے حق اور دوسرے کی غلطی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے کو قصور وار اور اپنے کو بے قصور سمجھتا اور ثابت کرتا ہے۔ مجادلے میں فریقین دوسرے کی ایک چھوٹی سی بھی غلطی کو تحمل نہیں کر سکتے، اور بعض اوقات تو یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بالکل ہماری طرح سوچیں، اور اسی وجہ سے ہماری گفتگو بسا اوقات لڑائی پر منتج ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں ایک دوسرے پر حملہ، سرزنش و ملامت، نکتہ چینی، یہاں تک کہ ایک دوسرے کی شخصیت کو نقصان پہنچانے پر اتر آتے ہیں، اور پھر یہ گفتگو افسوسناک اور سخت لڑائی جھگڑے کا باعث بن جاتی ہے۔ لہذا اس صورتحال سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ کسی قسم کے تعصب کے بغیر دوسروں کی باتوں کو غور سے سنیں اور یہ یقین رکھیں کہ انسان جائز الخطا ہے۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ صحیح رابطہ برقرار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم خود فکر کریں کہ کہیں ہم سے ہی تو غلطی نہیں ہو گئی ہے، اور اگر اپنی بات پر یقین اور اپنے اوپر پورا اعتماد ہے کہ میری ہی بات درست ہے تو اطمینان بخش اور قانع کنندہ دلیل پیش کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن فریق مقابل کو زبردستی اپنی بات تسلیم کرانے پر اصرار نہ کریں۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت و حیات اس امر کی غماز ہے کہ یہ افراد بیان حقیقت اور تبلیغ دین کی راہ میں ہمیشہ اپنے مخاطب کا ادب و احترام ضروری سمجھتے تھے اور اس کا پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب فرمان عباس صاحب دوسی پورہ بنارس یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام یوں تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، مگر مجھے صبح امید، منار نور، مقدس دفاع اور خلقت کی رانائیاں بہت پسند ہیں۔ اس پروگرام میں اسلامی طرز پر بہت ہی اچھے انداز سے انسان کی خلقت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ ایسے پروگرام نئی نسل کے بہت اچھے اور مفید ثابت ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کا شکریہ۔ خدا پوری ٹیم کو سلامت رکھے، آمین۔ اور سامعین محترم فرمان عباس صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک دن امیر المومنین علیہ السلام نے مسجد میں داخل ہوتے وقت ایک شخص کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام دی اور فرمایا، میرے واپس آنے تک میرے گھوڑے کا خیال رکھنا۔ جب آپ علیہ السلام مسجد سے باہر نکلے تو آپ کے ہاتھ میں 2 درہم تھے جو آپ اس شخص کو اجرت کے طور پر دینا چاہتے تھے جس کے حوالے آپ نے گھوڑا کیا تھا، لیکن آپ نے باہر نکل کر دیکھا تو اس شخص کا کہیں اتا پتا ہی نہیں تھا اور گھوڑے کی لگام بھی غائب تھی۔ آپ نے غلام کو 2 درہم دے کر فرمایا، جاؤ بازار سے میرے لیے لگام لے آؤ۔ غلام گیا تو آپ کے گھوڑے کی لگام ایک دکان پر لٹکی ہوئی تھی۔ غلام نے پوچھا، یہ لگام تمہیں کون دے کر گیا ہے؟ دکاندار نے کہا، ابھی چند لمحات قبل ایک نوجوان یہ لگام میرے پاس 2 درہم میں بیچ کر گیا ہے۔ غلام نے دکاندار کو 2 درہم دیے اور لگام واپس لے لی۔ جناب امیر المومنین نے فرمایا، وہ خود ہی بدبخت تھا۔ میرا تو ارادہ تھا کہ میں اسے 2 درہم دوں گا، لیکن اس نے جلد بازی کر کے رزق حلال کو رزق حرام میں تبدیل کر لیا اور مقدر سے زیادہ اسے کچھ بھی نہیں ملا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ فصلت کی 45 آیت سے کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب
اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب آسمانی توریت دی تو اس میں بھی جھگڑا ڈال دیا گیا اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو گئی ہوتی یعنی مہلت دینا تو اب تک ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا اور یقیناً یہ بڑے بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں. سامعین گزشتہ پروگرام میں ہم نے مشرکین مکہ کی جانب سے بہانہ بنانے والوں کے بارے میں گفتگو کی تھی جنہوں نے پیغمبر اسلام سے کہا تھا کہ آپ کی کتاب قرآن کریم عربی زبان میں ہے پس یہ معجزہ نہیں ہے اور اگر آپ کسی دوسری زبان میں کتاب لائیں تو یہ آپ کا معجزہ ہوگا. اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم اپنے حبیب خاص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی قوم بنی اسرائیل نے ایسے ہی بہانے بنائے تھے اور توریت کی حقانیت کے بارے میں اختلاف پیدا کیا تھا لیکن پروردگار عالم کافروں کو فوراً ہی کیفر کردار تک نہیں پہنچاتا ہے کیونکہ ان لوگوں کو سزا دینے میں جلد بازی سے کام لینا رحمت الہی سے سازگار نہیں ہے ورنہ اسی دنیا میں خداوند عالم کی جانب سے ان کافروں کو فوراً سزا دی جاتی. البتہ قرآن کریم کے بارے میں مشرکین کے شکوک و شبہات فطری شکوک میں سے نہیں ہیں کہ انسان تحقیق و مطالعہ کر کے اپنے شک کو برطرف کر کے حقیقت کو درک کر لے بلکہ ان کے شکوک و شبہات برائیوں اور سوئے زن سے آمیختہ ہیں. یہ لوگ ہر روز نئے نئے بہانے تلاش کرتے ہیں اور ایسے شبہات پیش کرتے ہیں جو دوسرے افراد کے ایمان لانے میں رکاوٹ کا باعث بنے. سامعین اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خداوند عالم کی رحمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کافروں اور گناہگاروں کو مہلت دی جائے تاکہ شاید توبہ کر لیں اور اپنے غلط راستے کو چھوڑ کر صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر شخص پہلی ہی غلطی اور انحراف میں سزا کا مستحق قرار پا جاتا اور اس کی عمر کا دفتر ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا. شک و شبہ ایک ایسا پل ہے جو انسان کو حقیقت تک پہنچاتا ہے. شک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے سوال کے لیے مقدمہ قرار پائے نہ کہ سوئے زن پیدا ہونے کا ذریعہ اور حقیقت تک پہنچنے میں رکاوٹ کا باعث بنے. سامعین آئیے اب سورہ فصلت کی 46 آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں. ارشاد الہی ہوتا ہے
من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد
جو بھی نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا اور جو برا کرے گا اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہی ہوگا اور آپ کا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. سامعین گزشتہ آیت میں کافروں کے لیے پروردگار عالم کی جانب سے سنت حسنہ کی طرف اشارہ ہوا تھا، اس آیت کریمہ میں بھی ایک اور سنت الہی کہ جو در حقیقت انسانوں کے اعمال کے سلسلے میں ایک کلی قانون ہے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی عمل صالح انجام دے گا اس کا فائدہ اسی کو ملے گا، اور جو شخص برائی کرے گا اس نے خود اپنے ساتھ بدی کی ہے، یعنی ہر شخص کو ثواب و عقاب اس کے عمل کے مطابق ملے گا، اور ہر شخص اپنے اعمال کی شیرینی اور تلخی ضرور حاصل کرے گا، کیونکہ پروردگار عالم اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں سزا اور جزا کو عمل اور اس کے بدلے کے مناسب نظام کے تحت ایک مجموعے کی شکل میں معین کیا گیا ہے، لیکن پروردگار عالم کی جانب سے معین ہونے والا نظام اجر و عقاب قرارداد کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ عمل اور اس کے عکس عمل کے درمیان پائے جانے والے رابطے پر منحصر ہے، جو ایک قابل مشاہدہ اور تکوینی امر ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جان بوجھ کر خراب غذا یا زہر کھائے تو وہ شدید بیماری اور درد و رنج میں مبتلا ہوگا، اور یہ درد و رنج اس خراب غذا کا اثر ہے جو اس نے جان بوجھ کر کھا لیا ہے، اور اس سلسلے میں کسی دوسرے شخص کی مذمت کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے، چونکہ کفر و گناہ کے منفی اثرات انسان کی روح و جان پر براہ راست پڑتے ہیں، اور دنیا میں یہ آثار مختلف شکل میں ظاہر ہوتے ہیں جو در حقیقت گناہ کے دنیاوی عقاب ہیں، اور آخرت میں بھی گناہوں کے اثرات انسانوں کے روح و جان پر پڑتے ہیں جو عذاب اور آتش جہنم کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک ہم اپنے امور کے انجام دینے، صاحب اختیار و ارادہ ہونے اور حق انتخاب میں آزاد ہیں، اس وقت تک کسی کو بھی اپنے کام کے نتائج کے بارے میں دوسروں کی طرف نسبت نہیں دے سکتے۔ اپنی زندگی میں پیش آنے والی مصیبتوں اور ناخوشگوار واقعات و حادثات کی نسبت خدا کی طرف نہ دیں، کیونکہ خداوند عالم کسی پر ظلم نہیں کرتا، چونکہ جن مصیبتوں یا پریشانیوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں وہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ سامعین، آئیے اب سورہ فصلت کی 47ویں اور 48ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو معطر کرتے ہیں۔
إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص۔
قیامت کا علم اسی کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے، اور توروں سے جو پھل نکلتے ہیں یا عورتوں کو جو حمل ہوتا ہے یا جن بچوں کو وہ پیدا کرتی ہیں، یہ سب اسی کے علم کے مطابق ہوتے ہیں، اور جس دن وہ پکار کر پوچھے گا کہ میرے شرکا کہاں ہیں تو مشرکین مجبوراً عرض کریں گے کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان سے واقف نہیں ہے، اور وہ سب گم ہو جائیں گے جنہیں یہ پہلے پکارا کرتے تھے، اور اب خیال ہوگا کہ کوئی چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ گزشتہ آیت میں بیان ہوا تھا کہ پروردگار عالم اپنے بندے کو جزا یا سزا دینے میں ظلم نہیں کرتا ہے، اب اس آیت کریمہ میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کو قیامت کے واقع ہونے اور وہاں پر رونما ہونے والے واقعات کا علم نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف خدا جانتا ہے۔ اگرچہ پروردگار عالم نے قیامت کے بعض حالات کے بارے میں لوگوں کو اپنے رسولوں اور نمائندوں کے ذریعے باخبر کر دیا ہے، اس کے باوجود عالم آخرت کے تمام اسرار و رموز انسانوں پر پوشیدہ ہیں۔ آیت کریمہ میں مزید ارشاد قدرت ہوتا ہے، نہ صرف قیامت کے اسرار و رموز بلکہ اس دنیا کے بھی بہت سے اسرار و رموز سے انسان ناواقف ہے، مگر خداوند عالم ہر چیز سے باخبر ہے۔ چنانچہ تمام پھل کے جو کلی پھر کچے اور اس کے بعد اپنی پوست کو توڑ کر باہر نکلتے ہیں، یا اسی طرح سے عورت یا حیوان مادہ کے جو حاملہ ہوتے ہیں اور پھر بچے کو جنم دیتے ہیں، ان سب میں خداوند عالم کا علم اور اس کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیت کریمہ میں ان مشرکین کے بارے میں کہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، ارشاد رب العزت ہوتا ہے۔ خداوند عالم کی عدالت یعنی قیامت میں ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم لوگوں نے جن چیزوں یا جن افراد کو خداوند عالم کا شریک قرار دیا تھا اور ان کی پناہ حاصل کی تھی کہاں ہیں، تاکہ آج تمہاری مدد کو پہنچے اور تمہیں نجات عطا کریں۔ اس وقت ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا اور وہ کہیں گے، خدایا ہم اپنے قول و عمل پر کوئی بھی دلیل نہیں رکھتے، اب ہماری سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم جو کچھ کہتے تھے وہ سب بے بنیاد اور باطل باتیں تھیں۔ ان سب کے باوجود وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے کہ جن خداؤں کو خدا کا شریک قرار دیا تھا اور سختی و پریشانی کے دنوں میں جن کو اپنا حامی و مددگار سمجھے تھے، ان کا کوئی اثر نہیں ہے اور سب کے سب ان کی نظروں میں محو اور نابود ہو گئے ہیں، اور وہ بخوبی در کر لیں گے کہ آج کوئی بھی پناہ گاہ یا راہ فرار نہیں ہے۔ سامعین، ان آیتوں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں علم و واقفیت کا نہ ہونا اس بات کا باعث نہیں بنتا کہ اس حقیقت سے انکار کر دیا جائے۔ چنانچہ بہت سے ایسے امور ہیں جن کے بارے میں ہم آگاہی نہیں رکھتے، حالانکہ ہماری نظر میں ان کا واقع ہونا حتمی اور یقینی ہے۔ خداوند عالم کا علم صرف کائنات کی کلی چیزوں سے مربوط نہیں ہے، بلکہ وہ تمام جزی اور معمولی چیز بھی کہ جس سے انسان آگاہ نہیں ہے یا اس سے غافل ہے، خداوند عالم اس سے باخبر اور تمام چیزیں اس کے سامنے واضح و آشکار ہیں۔ دنیا میں ہم ایسے افراد کے دامن سے وابستہ نہ ہوں جو قیامت کے دن کسی بھی طرح سے ہماری مدد اور نصرت نہ کر سکیں۔ میدان محشر میں مشرکین اپنی عاجزی اور ناتوانی کا اظہار اور اپنے خداؤں کو بلند آواز سے پکاریں گے، مگر ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قیامت کے میدان میں حق اس طرح سے اجاگر ہوگا کہ تمام باطل خداؤں کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے اور ان کا باطل ہونا سب پر عیاں ہو جائے گا۔ اس وقت مشرکین اپنے گزشتہ انجام دیے ہوئے اعمال کو تباہ و برباد اور اپنے مستقبل کو تاریکی میں دیکھیں گے اور انہیں جہنم کی آگ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا، اور واقعاً جہنم کتنا بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کی بارگاہ میں سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 3 دے 8 جمادی الاول اور 23 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیئیس دسمبر سن 1797 کو اسکاٹ لینڈ کے مشہور دانشور چارلز لائل پیدا ہوئے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے جیالوجی کو صحیح علمی اصول و بنیاد پر استوار کیا، اور کئی سال کی تحقیق اور مطالعے کے بعد جیالوجی کے اصول کے نام سے 3 جلدوں میں کتاب تحریر کی۔ چارلز لائل کا سن 1875 میں انتقال ہو گیا۔ تیئیس دسمبر سن 1834 کو
مشہور انگریز ماہر معاشیات تھامس رابرٹس مالتھس کا انتقال ہوا۔ وہ اپنے نظریہ آبادی کے باعث مشہور ہیں۔ ان کا نظریہ پہلی مرتبہ ایک مختصر سے کتابچے کی شکل میں سن 1798 میں شائع ہوا۔ ان کے نظریے کے مطابق آبادی کے بڑھنے کی رفتار اتنی تیز ہے کہ زمین انسان کے لیے غذا مہیا کرنے میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتی، اور بیماری، وبا اور جنگ آبادی کو کم کرنے کے قدرتی طریقے ہیں۔ دوسرا مصنوعی طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان خود افزائش نسل پر کنٹرول کرے۔ یہ نظریہ شائع ہوتے ہی ان کے خلاف نکتہ چینی اور احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مالتھس کا نظریہ شروع میں صرف 50 صفحات پر مشتمل ایک رسالے کی شکل میں شائع ہوا تھا، لیکن 6 سال کے بعد جو دوسرا ایڈیشن شائع ہوا وہ 610 صفحات پر مشتمل تھا، اور اس نے معاشیات پر ایک عالمانہ کتاب کی شکل اختیار کر لی تھی۔ مصنف کی زندگی میں کتاب کے مزید 5 ایڈیشن شائع ہوئے۔ آٹھ جمعۃ الاول سن 1323 ہجری قمری کو مصر کے شمالی شہر اسکندریہ میں مشہور مسلمان مجاہد عالم دین شیخ محمد عبدوہ نے وفات پائی۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز جامعۃ الازہر سے کیا۔ اس کے بعد حریت پسند عالم دین سید جمال الدین اسد آبادی المعروف افغانی کے درس میں شریک ہوئے اور ان کے افکار سے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ سید جمال الدین اسد آبادی کی جلاوطنی کے بعد محمد عبدوہ نے ان کے جانشین کے طور پر درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن مصر پر برطانیہ کا استعماری اثر و رسوخ بڑھنے کے بعد ان کو بھی شام جلاوطن کر دیا گیا۔ محمد عبدوہ شام میں 6 سال تدریس کے بعد پیرس چلے گئے اور وہاں روزنامہ عروۃ الوثقی کی اشاعت میں سید جمال الدین اسد آبادی کا ساتھ دیا۔ شیخ محمد عبدو اپنے استاد سید جمال الدین اسد آبادی کی طرح اتحاد اسلامی کے آرزو مند تھے اور چاہتے تھے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں۔ تیئیس دسمبر سن 1947 عیسوی کو بر صغیر کے نامور ماہر تعلیم اور ریاضی داں ڈاکٹر ضیاء الدین احمد کا انتقال ہوا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد سن 1878 میں میرٹھ کے ایک متمول اور صاحب علم گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ سن 1895 میں ایم اے او کالج علی گڑھ سے گریجویشن کیا اور 1897 میں کلکتہ یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ سن 1901 میں الہ آباد یونیورسٹی سے ڈی ایس سی کیا اور پھر سرکاری وظیفے پر کیمبرج چلے گئے۔ سن 1906 میں جب ڈاکٹر ضیاء الدین احمد ہندوستان واپس لوٹے تو انہیں متعدد ملازمتوں کی پیشکش ہوئی، مگر انہوں نے تدریس کے پیشے کو اختیار کرنا پسند کیا اور اپنی زندگی علی گڑھ کے لیے وقف کر دی۔ وہ مذکورہ کالج میں پروفیسر، پرنسپل اور پھر یونیورسٹی بننے کے بعد چانسلر اور وائس چانسلر کے عہدے پر فائز رہے۔ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد نے تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں بھی برصغیر کے مسلمانوں کی بڑی اہم خدمات انجام دیں اور کئی مرتبہ قانون ساز اسمبلیوں کے رکن منتخب ہوئے۔ سن 1947 میں ڈاکٹر ضیاء الدین احمد یورپ اور امریکہ کی تعلیمی ترقی دیکھنے کی غرض سے مغرب کی طرف روانہ ہوئے، لیکن 23 دسمبر 1947 کو لندن میں فالج کے حملے کے باعث انتقال کر گئے۔ انہیں علی گڑھ میں سر سید احمد خان کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تین دے سن 1326 ہجری شمسی کو استاد حبیب اللہ ذوالفنون تہرانی کا انتقال ہوا۔ وہ 1239 ہجری شمسی میں عراق میں پیدا ہوئے تھے اور 20 سال انہوں نے تحصیل علم میں گزارے۔ اس کے بعد وہ نجف اشرف چلے گئے اور وہاں پر 10 سال تک عربی زبان اور دینی علوم، خاص طور سے قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ ذوالفنون نے ایران واپس آنے کے بعد فقہ، ادب، تفسیر، ریاضیات اور حیات و نجوم کی تدریس کی۔ وہ عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ ان کی کتابوں میں حرکت قمر اور دیوان شعر خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ان کا 87 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے، اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے، اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے، زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، اسی کی محبت ہے ایمان کامل، اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل، اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات۔ دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدی ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے لیے حمد ہے کہ تُو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تُو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا اور قضاء و قدر بنائی، تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے، تو بچاتا اور آزماتا ہے۔ عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار قطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو، اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں، پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور رکھ، کہ بے شک تو جس پر چاہے لطف فرماتا ہے۔
Thank you.